سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی سرکوبی کے لیے آپ نے مدینہ پاک سے اپنے کئی صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے آپ قافلہ لے کر روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور تقریباً 20 دن کے قریب اس تپتی ہوئی ریت اور دھوپ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل قیام رکھا اور تبوک کے گرد و نواح کے جتنے قبائل اور علاقے تھے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ اسلام سے آراستہ ہوئے، لیکن قیصر روم جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کر لیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات سے آپ کے صحابہ کی جرت و ہمت کو دیکھ کر اس کے حوصلے پست پڑ گئے اور اس نے مدینہ شریف کی طرف آنے سے اپنے ارادے کو تبدیل کر دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دوران مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ مسجد زرار والا واقعہ جو 9 ہجری کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت اور اسلامی نظریات اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اور بالخصوص وہ لوگ جو دین کا نام لے کر دین فروش بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ حضور کی سیرت کیا روش پیش کرتی ہے، وہ واقعہ مسجد زرار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا گیا، جو منافقین نے اپنے چند لوگوں کی ساز باز کے لیے جو ادارہ بنایا تھا اور اس کا نام مسجد دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے ہر بے حکم کو الگ کر دیا جائے اور اس کی چھت کو گرا دیا جائے۔ اس کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جس کی موت کا واقعہ ہے اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اور وہ نماز جنازہ آپ نے کیوں پڑھایا اور آپ نے اپنا جبہ بطور کفن کے اس کو دیا، تو یہاں پر جو تبرکات پر اعتراضات قائم کیے گئے تھے اس پر ایک تفصیلی جواب اور وہ تفصیلی بحث گزشتہ درس سیرت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ 8 سن 9 ہجری کے آخر میں اور سب سے اہم واقعہ جو 9 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات کے اندر بہت بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اسلامی نظریات کے اندر ایک بہت بڑا نظریہ ہے اور ایک عرصہ دراز سے اہل سنت اور روافض کے درمیان مناظرے اور مباحثے کی فضا اس میں بنی ہوئی ہے، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی ایک نعمت اور انعام جانتے ہوئے، آپ نے بھی اتنے دور دراز سے سفر کیا ہے، اس کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس موضوع پر خلافت پر ایک تفصیلی درس ہو جائے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے معاملات پر اور آپ کی خلافت بلا فصل پر پوری بحث ہو جائے، اور جو لوگ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں اور ان کے زوم میں ان کے فکر میں جو ان کے سب سے مضبوط اور حتمی دلائل ہیں اس پر بھی ایک تجزیہ ہو جائے تاکہ اہل سنت ہونے کے حوالے سے ہمیں یہ تمام باتوں کا مکمل طور پر علم حاصل رہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بالتدریج لے کر چلیں گے آہستہ آہستہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے سچے نظریے کو بیان کرنے کے لیے مستعد اور مضبوط رہیں۔ 9 ہجری کا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا ایک بہت خوبصورت باب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں ہم بالتدریج درجہ بدرجہ اس کو لے کر چلیں گے، اگر آپ اس درس کی پابندی کر سکے تو انشاءاللہ جو تمام معاملات کتابوں کے اندر پوشیدہ ہے اور کئی ہزار صفوں کی بحث ہے وہ انشاءاللہ چند درسوں کے اندر ہم اس کو محیط کرنے کی کوشش کریں گے اور ان نظریات کو جاننے کی کوشش کریں گے جو آج تک امت کے ابدال اقطاب نے نقل کیا۔ غوث اعظم پر کل شب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، غوث اعظم قدس سر العزیز کی کتاب اور حضور سیدنا شیخ الاسلام داتا علی حجویری علیہ رحمت کی کتاب کشف المحجوب شریف، جس کو دیکھنے کے بعد اس عقیدے کی اقانیت اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بزرگان دین جب ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کا تو بلا کسی توقف کے، داتا صاحب نے بھی کشف المحجوب شریف کے اندر صحابہ کی بحث کے اندر پوری فضیلت نقل کی ہے اور نقل کیا ہے کہ امت کے اندر افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے اور خلافت کی جو مستحق شخصیت تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ فضیلت کلیت کے اعتبار سے، جس کو افضلیت علی الاطلاق کہتے ہیں، ہر شعبے کے اندر فضیلت، ولایت کے اندر ہو، سیاست کے اندر ہو، نیابت کے اندر ہو، روحانیت کے اندر ہو، ہم اہل سنت و جماعت حضرت ابو بکر کو ولایت میں، نیابت میں، ہر شے کے اندر سب سے بڑا مانتے ہیں، یہاں تک کہ ولایت میں حضرت ابو بکر کی ولایت حضرت علی سے بڑی ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اور ہمارے بزرگ اسی حوالے سے فضیلت علی الاطلاق کا قول کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے بزرگ فرق نہیں کرتے. میں نے اس پر ایک مکمل تقریر رمضان میں کی تھی، اور اس کا موضوع تھا محبت علی میں راہ اعتدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں ہم نے یہ فکر پیش کی ہے کہ حضرت علی کی محبت کا معیار کیا ہے، اور اہل سنت کا نظریہ حضرت علی کی محبت کے لیے کیا ہے. کیونکہ خارجیوں کی ہم بات نہیں کرتے، وہ تو ایسے دھتکارے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی تفصیلی خطابات ہمارے موجود ہیں، وہ حضرت علی کے معیار پر ہیں. لیکن جو حضرت علی کا خود عقیدہ تھا، اور حضرت علی نے جو خود نظریہ امت کو دیا ہے، اور حضرت علی کی سیرت سے جو باتیں ثابت ہوتی ہے، اور ایک سنی ہونے کے حوالے سے الحمدللہ اہل سنت کا جو نظریہ، ہمارے جو بزرگوں کا نظریہ اعلیٰ حضرت سے لے کر اوپر تک تمام بزرگوں کا جو نظریہ ہے، اس کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ موضوع تھا محبت علی میں راہ اعتدال. وہ ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی سی ڈی بھی موجود ہے. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بزرگوں کے اقوال وہاں پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں. اور یہاں پر انشاءاللہ العزیز عقائد کے حوالے سے جس بحث کو ہم یہاں پر جمع کر رہے ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور پاک ہی سے یہ شرف اور نیابت عطا فرمائی ہے. اس کے علاوہ حضرت ابوبکر پر تفصیلی خطابات پارے موجود ہیں، انفرادیت صدیق اکبر، جو ہماری تفصیلی تقریر موجود ہے، آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، اس کی سی ڈیز بھی یہاں پر موجود ہیں، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے وہ امت کے اندر بے شمار فضائل کے اعتبار سے آپ متفرد اور بالکل نرالے ہیں. جس طرح کہ آپ چار پشتوں سے صحابی ہیں، سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئے ہیں، سرکار کی صلاۃ والسلام کو اپنے کاندھے پر آپ نے بٹھایا ہے، غار ثور کے اندر آپ حضور کے ساتھ تنہا رہے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے، حضور کے ساتھ تنہا ایک غار کے اندر آپ رہے ہیں، پوری رات حضور کے ساتھ آپ نے گزاری ہے، سفر ہجرت میں حضور نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات بابرکات اور آپ کی ذات استوا کی وہ معیار ہے اور وہ موضوع ہے جس میں کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی شخصیت حضرت ابوبکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. خیر، یہاں پر جو موضوع چل پڑا ہے اس کے حوالے سے میں نظریہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے ہی میں تبوک سے لوٹ آئے تھے، کیونکہ غزوہ ہوا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں، لیکن حضور جنگ کے نیت سے گئے تھے، غزوے کی نیت سے گئے تھے، اس لیے اس کو، اس قصد کو، اس ارادے کو غزوے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحات زندگی کا سب سے آخری غزوہ تھا. اس کے بعد آپ لوٹے ہیں، اور لوٹنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند مہینوں کے بعد آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے. تو سن 9 ہجری کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے ہی میں لوٹ کر واپس تشریف لائے، اور آپ نے ماہ رمضان پورا مدینے میں گزارا، جو بقیہ دن تھے، شوال پورا گزارا، اور ذی قعدہ کا مہینہ جو تھا اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں ہی بسر فرمائے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 صحابہ کرام کو حج کے لیے تیار فرمایا. اور یہ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا قافلہ حج کا جا رہا ہے، سن 9 ہجری. 8 ہجری میں حج فرض ہو چکا تھا، لیکن اس سال کوئی روانہ نہ ہوا. سن 9 ہجری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف نہیں لے گئے. سب سے پہلے مسلمانوں نے جو حج کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں آپ شریک نہ ہوئے، آپ تشریف نہ لے گئے، کیونکہ اب تک مکہ مکرمہ کے اندر کافر جو تھے وہ برہنہ طواف کرتے تھے، وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت عالی اس بات کو برداشت نہ کر پائی، اور آپ نے گویا کہ اس سال حج کا فیصلہ نہ فرمایا، اور آپ نے 300 صحابہ کو جمع کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر امیر بنایا، اور ان کی نیابت کے اندر یہ پہلا قافلہ روانہ ہوا. یہ حضرت ابوبکر کی خلافت کی ایک بہت بنیادی دلیل بنتی ہے کہ حج کی مصلی، اگر آپ دیکھیں تو مصلی امامت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو عطا فرمایا، کیونکہ ایام مرض میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تقاضا بشری کے اعتبار سے مرض کی شدت بڑھ گئی تھی، اور بخار کی شدت جو ہے کہ بڑھ گئی تھی. یہ لفظ مرض اور بخار میں بظاہر عرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ سادے ذہن کے لوگ بیٹھے ان کے ذہنوں میں مکمل طور پر یہ بات واضح ہو جائے. ہمارے بزرگ جہاں پر بھی لفظ مرض یا اس قسم کی بات لکھتے ہیں تو اس سے بظاہر لفظ کا ایک تعارف مراد ہوتا ہے، اس کی حقیقت مراد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے سے مرض دور ہو جاتا ہے، آپ داف البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم ہے، تو آپ کی طرف مرض کیسی نسبت کر سکتا ہے، لیکن یہ تقاضے بشری کے اعتبار سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لوگوں کے لیے اسوائے حسنہ ہے نا، نمونہ ہے، اگر انسان پر جو چیزیں گزرتی ہیں یہ حضور کی طرف منسوب نہ کی جاتی تو ہم ان معاملات میں رہنمائی کیسے حاصل کرتے؟ حضور کو شادی کی کیا ضرورت تھی؟ بچوں کی ولادت کا کیا تقاضا و تصور تھا؟ اپنی بیوی کے ساتھ مسکرا کر خوشی سے بات کرنے کی کیا حقیقت تھی؟ لیکن یہ تمام معاملات جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافذ ہوئے ہیں، آئلی زندگی کے اعتبار سے اور سماجی زندگی کے اعتبار سے، وہ باتیں جو ایک عام زندگی کے اندر ہوتی ہیں، وہ حضور کے ساتھ منسلک اس لیے ہوئی ہے، اس لیے کہ حضور کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، ہر شخص اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر تلاش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ مقتدا جو ہے، جو مرشد ہے، وہ اپنے مرید کی باتوں کے لیے بے تکلف بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے روب کو اتنا بلند رکھے کہ مرید کوئی کہیں نہ پائے، اپنی کوئی التجا اپنی پیر کی بارگاہ میں کر بھی نہ پائے، بلکہ حضور کی سنت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، بات ضمن چلیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کی سنت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ مرید جو ہے اپنے پیر کی بارگاہ میں بسا اوقات اتنا بے باک ضرور رہے کہ اپنی ہر دل کی بات اپنے پیر کو بتا دے بغیر شرمائے، اور پیر بھی اپنے مرید پر اتنا شفیق ہونا چاہیے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹنے کی بجائے اور اسے گستاخی تصور کرنے کی بجائے اس کے دل کے جو راز اور اس کا جو درد درما ہے اس کے لیے وہ مرہم مہیا کر سکے۔ مثال کے طور پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے لوٹ رہے تھے ایک غزوے سے، تو حضرت جابر نوجوان تھے، میں نے اس پر تفصیلی بات کی لیکن ضمن بات چلیے تو میں اس کا حوالہ پیش کر کے ادھر آ جاتا ہوں، اور ان کے والد گرامی حضرت جابر کے جو والد تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے، عبداللہ نام تھا، اور ان کی جوان بہنیں تھیں اور یہ ایک لوتے تھے، انہوں نے شادی کر لی، تو اب یہ ظاہر سی بات ہے جس بندے کے سر پر مصائب بہت ہوں، گھر کے مسائل پریشانیاں ہوں، تو وہ ہمیشہ بیچارہ سوچتا رہتا ہے، تو حضرت جابر ایک جگہ بیٹھ کر اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ان کے کاندھے پر ہاتھ ڈال دیا جس طرح ایک دوست اپنے دوست کے کاندھے پر ڈالتا ہے۔ حضرت جابر تھر تھرا سے گئے کہ امام الانبیاء اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ گھبراتے اور مزید کوئی بات عرض کرتے حضور نے پہلے فرمایا کہ سنا جابر تیری شادی ہو گئی ہے۔ اب یہ انداز آپ دیکھیے، یہ انداز ہمیں کس چیز کی رہنمائی کرتا، آج ہمارے معاشروں سے انداز ختم ہو گیا ہے، اس لیے بزرگوں جس کو ہم بزرگ کہتے ہیں وہ متکبر ہو جاتا ہے، اور جو ہم چھوٹے ہیں تو ہم اس سے بات نہ کر پاتے ہیں، ایک تکبر کی فضا بن گئی ہے، جبکہ مرشد اور مرید کے درمیان شفقت کی فضا ہونی چاہیے، پیار و محبت کی فضا ہونی چاہیے، اس لیے کہ مرید کا سب سے سچا دوست اس کا مرشد ہوتا ہے، جس کی بارگاہ میں جا کر وہ اپنے دل کی تمام باتیں اپنے راز کو رکھ سکتا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کا مقام عالی کیسا ہے کہ فرشتے اپنی پلکوں کو آپ کے سامنے اٹھا نہیں سکتے، لیکن جب آپ اپنے مریدوں پر اور اپنے غلاموں پر شفقت فرماتے ہیں تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے کاندھے پر حضور نے ہاتھ رکھا اور شاہ فرمایا کہ جابر میں نے سنا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے، تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے سر جھکا کے شرما کے عرض کیا کہ حضور ہاں میں نے شادی کر لی، تو حضور نے فرمایا کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے، اور میں نے سنا ہے جابر تم نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ اب دیکھیں یہ ان کو بے تکلف کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے دل کی ساری باتیں کرے اور اس کے دل کا بار ہلکا ہو جائے اور اس کے دل کو درما پہنچے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی حوالے سے اسوہ حسنہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کی زندگی کہاں کہاں پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اللہ اکبر، کہہ رہے کہ حضور میں نے بیوہ سے شادی کی ہے، سرکار نے فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کی، تو جوان ہے تو کنواری سے کرتا ہے شادی، تو ارشاد فرمایا کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دراصل میری بہنیں جوان ہیں اور اگر میں کنواری سے کرتا تو یہ آپس میں لڑتی رہتی، اور میں نے تو شادی اس لیے کیا ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے گی اور گھر کے معاملات کرے گی، بہنوں کا ہاتھ بٹائے گی، تو میں نے بیوہ سے شادی اس لیے کی ہے کہ وہ طبیعت کے اندر متانت والی ہوگی، میچیور ہوگی، تو وہ میری بہنوں کے ساتھ لڑے گی نہیں، وہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹائے گی۔ سرکار نے فرمایا تو نے تو بڑی سنجیدگی کا کام کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جابر ایسا کر کے یہ کچھ پیسے ہیں یہ اپنے پاس رکھ لے، اور یہ پیسے اپنے پاس رکھ اور ہم نے بعد میں پہنچنا ہے، لیکن تو ایک کام کر میری سواری بھی لے لے۔ سرکار فرماتے میری سواری پر سوار ہو جا اور یہ پیسہ لے جا اور اپنی بیوی کے پاس بھجوا دے، اور اگر تو خود نہیں جانتا جا سکتا تو کسی اور آدمی کو بھجوا دے اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ عرض کی حضور یہ کس لیے پیسے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تو اپنے گھر میں بھیج، کل پرسوں جب تو گھر پہنچے گا تو تیری بیوی بازار سے شاپنگ کر چکی ہوگی، خریداری کر چکی ہوگی، تیرے لیے بستر کی چادر خرید لی ہوگی، تکیے خرید لیے ہوں گے، پردے خرید لیے ہوں گے، تیرے لیے خوشبو خرید لی ہوگی، اور جب تو پہنچے گا تو وہ تیرا استقبال کرے گی. یہ حضور گفتگو فرما رہے ہیں حضرت جابر سے. یہ حدیث کی کتابوں کے اندر گویا کہ موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہ پیسے دیے تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یار یہ پیسے میری بیوی کو پہنچا دو. کہتے ہیں کہ وہ پیسے میری بیوی کو گویا کہ پہنچا دیے گئے، اور وہ ایسے ہی ہوا کہ میری بیوی نے بازار میں جا کر میرے لیے عطر بھی خریدا، کیونکہ اہل عرب عطر کے بڑے شوقین ہیں، عطر بھی خریدا، لباس بھی خریدا، بچھونا بھی خریدا، تکیے بھی خریدے، اور گویا کہ چادر بھی خریدی، اور پردے بھی خریدے، گھر کے لیے قالین بھی خوبصورت خرید لیا، یعنی گھر کو پورا آراستہ کر دیا. کہتے ہیں کہ جب صبح ہم روانہ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی سواری دے دی، مجھے اپنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری دے دی، اور فرمایا کہ سواری رکھ لے، جب تو مدینے پہنچے گا تو پھر بعد میں مجھے دے دینا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اس سواری پر بیٹھ کر جب اپنے گھر پہنچا تو بالکل جس طرح حضور نے فرمایا تھا میری بیوی نے اسی طرح استقبال کیا، اور رات کے وقت میں اپنی بیوی کو میں نے سارا واقعہ بتایا کہ میں اپنے گھر کی فکر کے اندر بڑا پریشان تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، شفقت فرمائی، اور حضور خود تشریف لائے اور سرکار نے اس قسم کی باتیں مجھے فرمائی. کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے جیسے میں فارغ ہوا پھر میری بیوی نے مجھے آرام کرنے نہ دیا، فرمایا اٹھو اور جاؤ اور حضور کی اونٹنی حضور کو واپس کرو، اور یہ کہو کہ جو پیسے حضور نے دیے ہیں وہ ان قریب ہم لوٹا دیں گے. کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف روانہ ہوا، کاش اس وقت ہم گنبد کے قریب پہنچ جائیں تو وہ سارا منظر ہمارے ذہنوں کے اندر واضح ہو جائے. کہتے ہیں کہ جس وقت یہ منظر پتا ہے کہاں کا، یہ صحابہ صفا دیکھا ہے چبوترا، یہ چبوترے کے سامنے کی باتیں ہیں، یہ اس طرف کی نہیں ہے جس کو آپ باب بقی کہتے ہیں، باب بقی کی طرف کی بات نہیں ہو، کیونکہ حضور کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے وہ اس طرف آیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس پر اللہ ہمیں بار بار حاضری کا شرف عطا فرمائے کہ جب آپ ریاض الجنہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس کی طرف جو ہے چند ستون آتے ہیں، ایک استوانہ سریر ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر لگتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آرام فرما کر لوگوں سے ملاقات فرماتے تھے، اور بالخصوص ان دنوں کے اندر کہ جو ایام وہ ایام تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمانا تھا. اسی سے آگے آپ دیکھتے ہیں استوانہ وفود ہے، اور وہ استوانہ وہ ہے کہ جہاں پر سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں وفود آیا کرتے تھے، اور یہ سارے استوانے جو ہے یہ سبز جالی کے اندر آ چکے ہیں، یہ اصل جو جگہیں ہیں یہ سبز جالی کے اندر آ چکے ہیں، اور یہ عین وہ جگہ ہے کہ جو ریاض الجنہ ہے، جو ریاض الجنہ ہے، یہ وہ مقدس جگہیں ہیں جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وفود حاضر ہوا کرتے. تو یہ بالکل صحابہ صفہ کے سامنے کی بات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ سیدہ زہرہ کے حجرے کے ساتھ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت اپنی سواری کو لے کر جب پہنچا ہوں تو تھوڑا وقت گزر گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، تو میں حضور کی خدمت میں یہ التجا عرض کروں. کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب تھک گیا تو مٹی میں بیٹھ گیا، میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی. کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی اندر گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جابر باہر انتظار کر رہا ہے، جابر باہر انتظار کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، پھر جب سرکار آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لپک کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی اونٹنی ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جابر کے کپڑے پر جو دھول لگی ہوئی تھی اس کو صاف کرنا شروع کی، اور شاہ فرمایا جابر یہ اونٹ تو کیوں لے کر آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ میں اس لیے لے کر آیا کہ جو آپ نے سفر کے لیے مجھے دیا تھا. سرکار نے فرمایا کہ نہیں تو میرا بھائی ہے، یہ تو میں نے تیرے گھر کی خوشی کے لیے اور تیری بیوی کی خوشی کے لیے کیا تھا، یہ سواری بھی تو خود رکھ لے اور یہ مال بھی تو خود رکھ لے. اللہم صلی علی، باواز بلند پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ حضور کی زندگی جو اسوہ حسنہ ہے، حضور کی زندگی جو اسوہ حسنہ ہے، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کے وہ معیار اور شفقت کے وہ انداز مکمل طور پر ذکر فرمائے ہیں کہ جو آج ایک مقتدا کے لیے، ایک امام کے لیے، ایک پیر کے لیے، ایک استاذ کے لیے، اس کے اندر بے شمار رہنما اصول موجود ہے. یہ میں نے ضمن اس لیے بات ذکر کی آپ کے سامنے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے رہنما اصول اس لیے ہے کہ اس میں ہر قسم کے طبقے کے لیے رہنمائی حاصل ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو روایت آگے آ رہی ہے اس کو میں مختصر طور پر پیش کرتا ہوں کہ سرکار نے رمضان کا پورا مہینہ مدینہ منورہ میں گزارا اور شوال کا پورا مہینہ مدینہ منورہ میں گزارا, ذیقعدہ کا مہینہ گزارا. اب حج کے لیے صحابہ نے جب ذکر کیا کہ حضور حج کی فرضیت آ چکی ہے تو اب کیا کیا جائے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 کے قریب صحابہ کو جمع کیا اور حضرت ابوبکر کو بلایا اور حضرت ابوبکر کو بلا کر اس قافلے کا امیر بنایا اور سن 9 ہجری کے اندر اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا جو حج ہوا ہے اس کی امامت و عمارت اللہ رب العالمین نے میرے آقا و مولا خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تفویض فرمائی ہے. تو چاہے حج کی امامت ہو اور چاہے نماز کی امامت ہو, جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تقاضۂ بشری کے اعتبار سے وہ کیفیت بڑھ گئی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں حضور کے دربار میں حاضر ہوئی, عرض کیا رسول اللہ بلال باہر کھڑے ہیں اور بلال کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ مصلی پر تشریف لائیں گے. سرکار نے شاہ فرمایا مورو ابا بکری نہیں صلی بالناس, عائشہ جا کر کہہ دو کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائیں, ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائیں. میری ماں ام المؤمنین کہتی ہے کہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے سہم گئی اور رک گئی. سرکار نے فرمایا عائشہ تم نے سنا نہیں کہ میں نے تمہیں کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ مصلی پر آ کر نماز پڑھائے؟ تو حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے والد جو ہے وہ رقیق القلب ہیں, بہت نرم دل ہیں, وہ کیسے صدمہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آج تک آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی ہے, آج آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تقاضۂ بشری کے اعتبار سے یہ کیفیت ہے اور آپ کے مصلے پر ابو بکر آئیں اور آپ کو نہ دیکھیں تو ان پر کیا گزرے گی, وہ اپنے آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اس لیے کہ وہ بڑے رقیق القلب ہیں, آپ کے بڑے عاشق ہیں. سرکار نے تھوڑی دیر کے لیے سکوت فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا عائشہ مجھ سے ایسی حجتیں نہ کرو جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں کیا کرتی تھیں, میں تم سے کہتا ہوں مورو ابا بکر نصلی بالناس, جا کر کہو کہ ابو بکر میرے مصلے پر آئے اور نماز پڑھائے. جب یہ حکم سیدنا صدیق اکبر کو دیا گیا تو آپ رقیق القلب تو ہیں لیکن حکم نبی مکرم کا تھا, آپ سے یہ فریضہ لینا تھا آنے والی امت کو اور بالخصوص حضور کے وصال کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر رفیق اعلیٰ کے بعد جو ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہونا تھا اس کے سامنے کے لیے جس جرت مند شخص کی ضرورت تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ مصلی پر تشریف لائے اور محدثین لکھتے ہیں کہ تقریباً 17 نمازیں, کتنی 17 نمازیں حضور کے مصلی پر پڑھائی ہیں. ایک واقعہ تو آپ نے سنا ہے جو میں اکثر بخاری سے عرض کرتا ہوں کتاب الصلاح کے اندر, کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو حضرت ابو بکر مصلی میں پیچھے ہٹ گئے, لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اپنے لمحات زندگی کی جو فجر کی نماز ادا فرمائی, جو ظاہری طور پر آخری نماز تھی جو حضور نے ادا فرمائی, اس میں حضرت ابو بکر کو حضور نے مصلی سے ہٹنے نہیں دیا. جب حضور تشریف لائے تو حضرت ابو بکر مصلی چھوڑ رہے تھے, سرکار نے اشارہ فرمایا کہ مصلی پر ہی رہنا ہے, اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر کے بالکل پیچھے بیٹھ کر سرکار نے نماز ادا فرمائی. یعنی حضور نے یہ عمل بھی گویا کہ اپنی ذات مقدسہ سے پیش فرمایا کہ جب میں اپنے حجرے میں رہوں تب بھی میرا مصلی ابو بکر کے پاس ہوگا, اور جب میں مسجد میں آ جاؤں اور میرے آگے اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر کھڑا ہوگا. یہاں پر ایک اور کانسیپٹ بھی میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جو حضور کی عظمتوں سے نام لے کر چڑھتے ہیں اور اہل سنت پر تانا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر ہے تو تم مصلی پر کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہتے سنیے تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے, تو جب نبی حاضر ناظر ہے تو تم مصلی پر کیوں آتے ہو؟ کیونکہ جب نبی حاضر ناظر ہے تو مصلی پر تو نبی امامت کرے گا. تو یہ اتنے بڑے جاہل نہیں بلکہ اتنے بڑے منافق اور تجاہل عارفانہ کرنے والے ہیں. ایک ہوتا ہے جاہل, ایک ہوتا جو جان بوجھ کے ابو جہل کی اولاد بنے, تو اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اعلیٰ حضرت نے کتابوں میں لکھ دیا ہے, وہ اعلیٰ حضرت اپنی قبر مقدس میں ساتھ میں نہیں لے کر گئے, وہ کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہے, یہ لیتے ہیں پڑھتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں. یہ ہمارے عقیدہ کیونکہ نیٹ پر براہ راست یہ جا رہا ہے اس لیے میں جملے عرض کر رہا ہوں, یہ ہمارا عقیدہ باقاعدہ کتابوں سے پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر یہ جھوٹ بولیں تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ حاضر ناظر سے مراد ہمارا کبھی یہ نظریہ نہیں رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسم کے ساتھ مصلی پر موجود ہے. حاضر ناظر کی دو شکیں ہیں, پہلی شک جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے خود ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی حاضر ناظر سے متعلق یہ حضوری بالجسم نہیں حضوری بالعلم ہے, حضوری بالعلم ہے, کیونکہ جو علم ہے علم اور حاضر اور عالم یہ دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں, اس لیے کہ علم ہی سے تو مسئلہ پتا چلتا ہے, علم ہی سے تو حضوری آتی ہے. ایک بندہ حاضر ہو لیکن پاگل ہو جاہل ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو, اس میں علم کی استطاعت نہ ہو تو اس کا موجود ہونا کس کام کا ہے. لیکن ایک شخص ہے جو اس جگہ پر موجود نہیں ہے لیکن اس جگہ کو باقاعدہ اپنے علم سے ملاحظہ فرما رہا ہے تو اصل میں حضوری اسی کی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, تو وہاں پر جو آپ کو شہادت کا منصب دیا گیا ہے, گواہی کا منصب دیا گیا ہے, وہی حاضر ناظر کا منصب ہے. اس لیے کہ گواہی کا صدور بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتا, بغیر معرفت کے ہو ہی نہیں سکتا. اب رہا ہمیشہ جسم کے ساتھ ہمیشہ اس کا موجود ہونا, تو اگر یہ کہا جائے کہ حضور ہمیشہ موجود نہیں ہے, یہ کرامت کاتبین فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہے, تو چاہیے کہ قیامت کے دن ان سے گواہی لی جائے نا. آپ کے فرشتے سے پوچھا جائے کہ جناب بتائیے فلاں بن فلاں کے تم فرشتے تھے, اس نے کتنی نیکیاں کی کتنی برائیاں کی, تم اس کے ساتھ تھے اس نے کتنی نیکیاں کی برائیاں کی. لیکن حدیث میں یہ نہیں آتا, حدیث میں یہ نہیں آتا کہ کرامت کاتبین سے پوچھا جائے گا, یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا. اب اگر حضور کو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو پھر پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ تو ہمارے ساتھ تو موجود یہ فرشتے ہیں, لیکن خدا ان فرشتوں سے نہیں پوچھتا ہے, مصطفیٰ سے پوچھتا ہے. پتا چلا کہ ان فرشتوں کو وہ علم نہیں ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا. تو شہادت جو یہ شہادت علی شہادت نہیں ہے, کیونکہ فقہ کے اندر بھی اور روایت کے اندر بھی شہادت علی شہادت سست اور مردود ہوا کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کیس دائر ہو جائے اور آپ کا وکیل کسی گواہ کو پیش کرے اور جج اس سے یہ پوچھے کہ فلاں وقت پہ تم موجود تھے, وہ کہے گا میں تو موجود نہیں تھا لیکن جو موجود تھا اس نے مجھے بتایا, تو کہے گا اس کو ہٹاؤ پھر کٹرے سے باہر نکالو. ایسا گواہ لاؤ جو عینی گواہ ہو, جو مشاہداتی گواہ ہو, اس لیے کہ یہ تو شہادت علی شہادت ہے, یہ تو گواہی پر گواہی ہے. گواہی پر گواہی تائید میں لی جاتی ہے, دلیل پر نہیں لی جاتی, دلیل کی تائید کے لیے لائی جاتی ہے. اصل دلیل تو اس کی ہوگی جس نے موقع دیکھا ہے. تو اگر حضور کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو چاہیے کہ اگر حضور کو علم نہیں ہے معاذ اللہ تو پہلے فرشتوں کو دیکھا جائے. اس لیے کہ کرامن کاتبین براہ راست ہمیں دیکھ رہے ہیں, براہ راست ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں, تو چاہیے گواہ اس کو ہونا چاہیے اور حضور کی گواہی شہادت علی شہادت ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, اگر میدان محشر میں جس کی گواہی مطلق لی جائے گی وہ فرشتے نہیں ہے, وہ حضور کی ذات ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا ان ارسلناک شاہد, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور گواہ اس حاضر ہی کو کہتے ہیں, گواہ اس عالم ہی کو کہتے ہیں جو معاملہ اور موقع کے تمام معاملات کی نگہداشت رکھتا ہو. ایک بات اس مسئلے کو ذرا سن لیجئے, چاہتے یہ بات بھی اس کے ذمن میں آ جائے. حاضر کا معنی عالم کے ہوتا ہے, حاضر کا معنی عالم کے ہوتا ہے, ناظر کا معنی دیکھنے کے ہوتا ہے. مراد اس کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تربت اقدس میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ کو قیامت تک کے اپنے سارے امتیوں کا مکمل علم ہے اللہ کی عطا سے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر منور سے اپنی امت کے ہر فرد کو اس کی کیفیت کے اعتبار سے جانتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. جس کو آج تک علامہ عینی نے, ابن حجر اسقلانی نے, شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے, شاہ عبدالعزیز صاحب, ان تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر شریف میں موجود ہیں, امت کے عزائم کو جانتے ہیں, ان کے دل ارادے کو جانتے ہیں. ذالک عندہ جلی, اور یہ تمام امت کے اعمال آپ کے لیے روشن ہے. ولا فرق بین موتی و حیاتہ, حضور کی حیات اور موت اس میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے امت کے تمام احوال, ان کے دل کے تمام ارادے اور ان کے تمام مکر اور ان کے تمام تقوی سے مصطفیٰ کو مطلع فرمایا. یہ وہ صحیح نظریہ ہے جس کو امت مرحومہ گویا کہ حاضر ناظر سے ذکر کرتی ہے. اب اس کی تائید میں وہ تمام روایتیں آتی ہیں جو فرشتے لے جا کر حضور کی خدمت میں اعمال پیش کرتے ہیں. حضور کی خدمت میں فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں اور حضور کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں نے یہ نیکی کی ہے, تو حضور فرماتے ہیں مسند بزار کی صحیح حدیث ہے کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. حیات اس لیے بہتر کہ میں قرآن سناتا ہوں, ممات اس لیے بہتر کہ تمہارے اعمال میری قبر میں پیش کیے جاتے ہیں, نیک اعمال پر میں خدا سے تعریف کرتا ہوں اور برے اعمال پر تمہاری شفاعت چاہتا ہوں. تو یہ حدیث ان تمام زاویوں کی کلی دلیل ہے. اسی طرح حضور صرف اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے بلکہ حضور سے پہلے جتنی امتیں گزر گئی ہیں ان کی صداقت کی گواہی بھی حضور کی طرف ہے. اس لیے کہ جب قوم لوط کو, قوم سمود کو, قوم ہود کو لا کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا تو رب کریم کہے گا تم نے شرک کیوں کیا تھا, کفر کیوں کیا تھا. یہ صحیح حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم بن شیبہ میں بھی ہے. ویکون الرسول علیکم شہیدا, جو سیقول شروع ہو رہا ہے دوسرا پارہ, اس آیت کی تشریح میں تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب قوم ہود سمود ان تمام کو لا کر کھڑا کیا جائے گا تو اللہ ان سے کہے گا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا توحید بتانے کے لیے, تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا کہ شرک بڑی بری چیز ہے اور پھر تم نے شرک کیا. تو سارے کافر کہیں گے یا اللہ اگر کوئی نبی آیا ہوتا تو ہم شرک کرتے, اگر کوئی نبی آیا ہوتا تو ہم تیری نافرمانی کرتے. تو پھر اللہ رب العالمین قوم سمود کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کو پیش کرے گا. بنی اسرائیل کے سامنے حضرت موسیٰ کو پیش کرے گا، تمام نبیوں کی ان کی قوموں کے سامنے لائے گا، اور فرمائے گا کہ دیکھو یہ قوم تو یہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، تم ان کے پاس گئے تھے، حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے، لیکن ایک عدالت قائم ہے. وہ کہیں گے مولا ہم تیری جانب سے رسالت کا پیغام لے کر گئے، ہم نے ان کو توحید بھی بتائی، شرک کی مذمت بھی بتائی، لیکن انہوں نے ان بات کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ان بات کو قبول نہیں کیا. تو مشرک کہنے لگیں گے نہیں نہیں یا اللہ، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، اگر ہمارے پاس کوئی آیا ہوتا تو ہم تیری قدرت کا انکار کرتے. تو پھر اللہ رب العالمین انبیاء سے کہے گا کہ دیکھو یہ تو تمہارے منہ پر انکار کر رہے ہیں کہ تم نے ان کو توحید نہیں بتائی تھی. اچھا پھر فرمائے گا اے انبیاء کرام، تم یہ کہتے ہو کہ تم نے ان کو دین بتایا تھا، اس پر کوئی گواہ ہے، اس دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ تو سارے انبیاء کہیں گے ہمارے دعوے کی دلیل امت مصطفیٰ ہے. دیکھیں امت مصطفیٰ، پھر ان کی قوم چیخ اٹھے گی اور کہے گی یا اللہ یہ انبیاء جن کو دلیل بنا رہے ہیں وہ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، وہ ہمارے اچھائی اور برائی پر کیسے گواہ ہو سکتے ہیں؟ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے امت محمد کو پیش کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمدی سے پوچھا جائے گا یہ انبیاء موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، یہ اپنی صداقت کے لیے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لائے گی، تو تم بتاؤ ان انبیاء نے تمہیں اپنے دعوے کی دلیل بتائی ہے تو کیا تمہیں پتا ہے انہوں نے حق پہنچایا تھا؟ تو حضور کی ساری امت، امت سے مراد یہ اہل گیلے نہیں ہے، امت سے مراد وہ اولیاء کاملین ہے جو اپنی قبروں میں آج بھی زندہ موجود ہے، یہ کہیں گے یا اللہ یقیناً یقیناً ان انبیاء نے ان انبیاء نے ان تک حق پہنچایا ہے. تو پھر وہ کہے گی امت کہ تمہیں کیسے پتا چلا، تم تو ہمارے دور میں نہیں تھے. تو وہ ساری امت کہے گی کہ یقیناً ہم تمہارے دور میں نہیں تھے، لیکن یہ باتیں ہمیں اپنے نبی سے پتا چلی ہے. ہم کسی بات کو دیکھیں وہ تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے نبی سے سنیں وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. تو پتا چلا پچھلوں کی بھی اور اگلوں کی بھی اگر نجات ہوگی تو مصطفیٰ کی شہادت اور گواہی سے ہوگی. اندازہ لگائیے، یہ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن حضور فرمائیں گے ابو بکر ذرا اپنا رجسٹر لے کر آؤ کہ تمہارے دور میں کتنے مسلمان ہوئے تھے، ذرا مجھے بتا دو. عمر تم لے کر آؤ، عثمان تم لے کر آؤ، علی تم لے کر آؤ، حسین تم لے کر آؤ، حسن تم لے کر آؤ، شیخ عبد القادر تم لے کر آؤ، داتا علی حجویری سے کہا جائے گا علی حجویری تم لے کر آؤ، نہیں بلکہ یہ تو سب مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور مصطفیٰ سب کے لیے شہادت بیان کر رہے ہوں. تو یہ عقیدہ ہے ایک اس کا. اور دوسرا اس میں نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عطا سے جب مصطفیٰ چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی ہر چاہت کو قبول فرماتا ہے اور اسے قبولیت عطا فرماتا ہے. تو آپ اگر چاہیں جس جگہ تشریف لے جانا تو لے جا سکتے ہیں. جس طرح کے انبیاء نے چاہا کہ مصطفیٰ کی امامت میں نماز پڑھیں تو اپنی قبروں سے نکل کر بیت المقدس میں آ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کا حبیب جہاں چاہتا ہے جانے کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے. اب اس میں دو صورتیں بن جاتی ہیں، ایک جسم حقیقی کی ہے اور ایک جسم مثالی کی ہے، ایک جسم حقیقی کی ہے اور ایک جسم مثالی کی ہے. جسم مثالی پر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کسی غلام کے پاس تشریف لے جائیں اور وہ مثالی جسم ہو، مثال کے طور پر جس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی تھے اور بیت المقدس میں بھی تھے اور چھٹے آسمان پر بھی تھے، تو ایک موسیٰ تین جگہ پر کیسے موجود ہوئے؟ فرمایا یہ اللہ رب العالمین کے اسم ظاہر، جو اللہ کا نام ہے ظاہر باطن، یہ اللہ رب العالمین کے ظاہر اور باطن اور شاہد اور موجود کے اسم کے ایسے مظہر کامل ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوتے تو ایک جگہ پر ہیں لیکن دیکھے کئی جگہ پر جاتے ہیں، اور ان تمام وجود کے اندر وہ اصل روح ہی پرواز کر رہی ہوتی ہے، ان تمام کے اندر وہ اصل روح ہی پرواز کر رہی ہوتی ہے. ایسی ایک نہیں بے شمار واقعات گویا کہ کتابوں کے اندر موجود ہے. اس پر ایک میں سرسری ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کو جس وقت آپ پر 40 دن کے لیے میٹھا پانی بند کر دیا گیا تھا اور آپ کے لیے گویا کہ بڑی شدید محاصرہ کر دیا تھا خارجیوں نے، رافضیوں نے مل کر، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور امام ملت و دین امام سیوطی علیہ رحمت اس صحیح روایت کو لہاوی الفتاوی جو آپ کی مضبوط فتاوی کی کتاب ہے اس میں نظر نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت عثمان غنی سے یہ کہنے لگے کہ حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مدینہ پاک کی گلی سے رسول اللہ کو گزرتا ہوا دیکھا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے سر مقدس کو اٹھا کے اشارہ فرمایا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، آقا ابھی مجھ سے پانی پلا کر گئے ہیں. تو ایسے ایک نہیں درجنوں واقعات موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندر، یہ صحیح سند کے ساتھ مسلم امام احمد میں روایت موجود ہے، میری ماں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار نے مجھے کربلا کی مٹی دی تھی اور فرمائی تھی کہ ام المؤمنین سے فرمایا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ جانا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ خود کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ دوپہر کا عین وقت ہے جو شہادت کا وقت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس پر عمامہ نہیں ہے اور پاؤں میں نالے نے پاک نہیں ہے، بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کے خون کو جمع کر رہے ہیں. سیدہ ام سلمہ کہتی میں گھبرائی ہوئی اٹھی اور جب جا کر میں نے دیکھا تو واقعی میں وہ برمی اور وہ بوتل جس کے اندر وہ خاک پڑی ہوئی تھی وہ خون بن چکی تھی. تو یہ تمام وہ مشاہدات ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود کے حوالے سے بیان دلیل بنتی ہے. تو اندازہ لگائیے جس حسین کی شہادت پر رسول اللہ اس قدر مسترب ہوئے اور آپ پر غم کی یہ کیفیت ہوئی ہے، وہ یزید پلید جنت میں کیسے جا سکتا ہے، وہ یزید پلید جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور اس کو جنتی بنانے والے قیامت کے دن تو کتوں اور خنزیروں کی شکل کے اندر ہوں گے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بد مذہب ہوں گے وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کی شکل کتوں اور خنزیروں جیسی ہوگی، یہ حدیث کے اندر ہے. تو یقیناً وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو اچھوں کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ بروں کی تائید دیں گے. ان کے منہ سے امام حسین کے لیے ایک تعریف کے جملے نہیں نکلتے ہیں، یزید کے لیے ہزاروں باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو روایات کے اعتبار سے ثابت ہوتی ہے. تو یہ سوال کرتے ہیں جو آخری میں عرض کر رہا تھا کہ مصلی پر تو رسول اللہ کو ہونا چاہیے، اور تم جب نبی کو حاضر ناظر مانتے ہو تو پھر مصلی پر تم خود کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تو پہلی بات تو یہ میں نے عرض کیا کہ جسم کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہم موجود، حضور کو ماننے کی قائل ہی نہیں ہے، لہذا یہاں پر تو مصلی والا سوال بنتا بھی نہیں ہے. اور اگر حضور مصلی پر آ بھی جائے اور امتی آگے بڑھ کر نماز پڑھائے تو اس میں بھی کوئی بے ادبی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر ہے اور حضور اپنے وجود کے ساتھ بنفس نفیس موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اگر کسی کے پیچھے نماز ادا فرما لیں اور نماز اگر حضور پڑھ لیں تو یقیناً یہ گستاخی کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر بڑا کسی چھوٹے کے پیچھے شفقت کا ہاتھ رکھے تو اس سے آگے پروان چڑھانا ہوتا ہے، آگے پروان. وہ ابھی ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ ملفوظات اعلی حضرت کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنازے میں شرکت فرمائی. لوگوں نے کہا کہ اس جنازے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کے جنازے میں خود تشریف لائے ہیں. تو حضرت اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ الحمدللہ ان کا جنازہ میں نے پڑھایا تھا. وہ جو بزرگ جس کے جنازے میں لوگوں نے، جو حال کے لوگ تھے انہوں نے اپنے دل کی آنکھوں سے، اور جو قال کے لوگ تھے انہوں نے خوابوں کے اندر یہ دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک شخص کے جنازے میں خود تشریف لائے ہیں. تو یہ بات اعلی حضرت کی خدمت میں پیش کی گئی اور ذکر کی گئی کہ فلاں بزرگ کا جو جنازہ ہوا تھا اور جس میں ہم سب شریک ہوئے تھے، اعلی حضرت سے کہا کہ آپ بھی شریک ہوئے تھے، تو اس جنازے میں رسول اللہ تشریف لائے تھے، یہ بشارت دی جا رہی تھی. تو اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے اور میں خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ جنازہ میں نے پڑھایا تھا. اب یہ بات گھما کر یہ پیش کی جاتی ہے، اعتراض بنایا جاتا ہے کہ دیکھو امام احمد رضا نے لکھا کہ رسول اللہ مقتدی تھے اور میں امام تھا، یہ اعتراض بنایا جاتا ہے. حالانکہ اس واقعے میں کئی لفظ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ اعلی حضرت نے فرمایا ہو کہ رسول اللہ میرے مقتدی تھے اور میں امام تھا، بلکہ اعلی حضرت صرف اتنا اس جواب پر کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ جنازہ اس فقیر میں پڑھایا تھا. تو اس جملے سے کہاں آ گیا اور یہ جملہ تم نے کہاں نکال دیا؟ جس طرح کہ ان کی مشہور کتاب البریلویت ہے یا جناب یہ مطالعہ البریلویت کے اندر خالد سومرو وغیرہ نے جو اعلی حضرت کی طرف تنقید کرنے کی کوشش کی ہے. پہلی بات تو ہے کہ اس میں کوئی عبارت ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہونا، کوئی لفظ اشارہ مار رہا ہے کہ جس میں اعلی حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقتدی کہا ہو، بلکہ اعلی حضرت امام سنت نے صرف یہ فرمایا کہ وہ جنازہ میں نے پڑھایا ہے، وہ جنازہ جو ہے وہ میں نے پڑھایا. اور اگر اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقتدی لانا تو یہ کسی عبارت سے ثابت نہیں ہوتا. لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے اور اس کے ہٹ کر دیکھا جائے تو شیخ الاسلام نمبر جو دیوبندیوں نے شائع کیا حسین احمد مدنی کے لیے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مدرسہ دیوبند تشریف لائے. یہ واقعہ حسین مدنی نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوبند تشریف لائے اور دیوبند آنے کے بعد نماز میں نے پڑھائی اور انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں تو تم نے اپنی ساری باتیں تم نے تو گھر میں خود لکھ دی ہے. اور تھانوی کے خواب گزرے ہیں اصدق الرقیہ، جس کو آج تک یہ چھاپتے نہیں ہیں، ڈر گئے چھپاتے ہیں. اور میں یہ نیٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، جب آپ حضرات نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابوں کو منظر عام پر لانے کے لیے، جو بندی علماء نے فیصلہ کیا کہ ہم تھانوی صاحب کی ہر کتاب منظر عام پر لائیں گے، اس کے لیے پورا ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہے ملتان کے اندر، تالیفات اشرفیہ، تالیفات اشرفیہ، اور تھانوی صاحب کی ہر کتاب انہوں نے شائع کیا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ ان کے خواب کا مجموعہ اصدق الرؤیہ جو انہوں نے خود شائع کیا تھا وہ کیوں نہیں شائع کیا تم نے؟ کیوں اس کو چھپاتے ہو؟ لیکن اس کے پرانے نسخے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جس میں یہ باتیں کئی جگہ پر لکھی ہوئی ہے. اور ایک خواب یہ بھی ہے کہ جس میں تھانوی صاحب کے مرید کہتا ہے کہ جناب میں نے خواب دیکھا کہ وہ سہدری اور بلند پہاڑی کی جو مسجد تھی اس میں رسول اللہ تشریف لائے اور نماز مولانا اشرف علی تھانوی کے پیچھے پڑی ہے معاذ اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو آپ اعلی حضرت کی طرف جو نسبت کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, اور بہت اچھا ہوا کہ تم نے اعلی حضرت کی طرف بھی نسبت کی ہے تاکہ ہم نے تمہارے دانتوں میں انگلی مار کر دیکھی کہ تمہارے منہ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے اور تمہاری کتابوں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. تو یقیناً جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی طرف یہ نسبت کی گئی ہے, اعلی حضرت نے اس قسم کا کوئی جملہ نہیں لکھا ہے, لیکن جبکہ انہوں نے خود اپنے بارے میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں. خیر, ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ چاہے حج کا مصلی ہو اور چاہے امامت کا مصلی ہو, یہ مصلی حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار نے عطا فرمایا. آخر میں دو منٹ مزید لوں گا اور اس موضوع کو اپنے کنارے تک پہنچا کر جو وقت ہمارا مکمل ہو رہا عرض کروں گا. سرکار نے 300 صحابہ کے ساتھ حضرت ابوبکر کو روانہ کیا. جیسے حضرت ابوبکر یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو سورہ توبہ, سورہ برات جو بغیر بسم اللہ کے پڑھی جاتی ہے, وہ اتنی جلال والی سورت ہے کہ جس میں صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا کافروں کے ساتھ, انہوں نے اس معاہدے کی برخلافی کی اور اس کی گویا کہ مخالفت کی اور اس میں تحریف کی, تو اللہ رب العالمین کی ذات کو جلال آیا اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے وعدے سے اور ان کے معاملے سے بالکل بری ہو چکا ہے, اور حضور کو یہ اعلان دے دیا گیا کہ اب آپ جا کر کعبے میں اعلان کروا دیجئے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی مشرک حرم کے اندر طواف نہیں کرے گا. یہ آیتیں جیسی سورۃ توبہ کی نازل ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر تو جا چکے تھے, حضرت ابوبکر تو قافلہ لے کر جا چکے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت لکھوا کر حضرت علی کو دی کہ علی تم یہ آیت لو اور اپنی اونٹنی, سرکار نے قصوا جو اونٹنی ہے وہ دی ہے, فرمایا یہ اونٹنی لو اور یہ آیت لو اور تم جاؤ اور ابوبکر سے تمہاری ملاقات ہو تو ابوبکر کو یہ ساری تفصیل بتانا, اور جہاں جہاں پر ابوبکر تقریر کرے وہاں پر اس خطبے کو ضرور ذکر کرنا. ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھیے اب کتنی واضح بات ہے, اگر بنانا تھا تو ڈائریکٹلی حضرت علی کو ہی حج کا امیر بنا دیا جاتا اور حضرت ابوبکر کو بلا دیا جاتا, لیکن نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کی امامت و اولیت کو مقدم رکھا اور فرمایا وہ تو گئے لیکن پیچھے علی تم صرف یہ رکا لے کر پہنچ جاؤ. روایت میں آتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی لمبا سفر طے کر چکے, ایک جگہ پر آپ رکے اور نماز کی تیاری ہو رہی تھی, تو حضرت صحابہ کرام حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جانور کی آواز تو ایک جیسی ہوتی تھی نا, لیکن انہیں پتا ہوتا تھا کہ حضور کی اونٹنی کی آواز کیسی ہے. کہ جب صحابہ وضو کر کے صفے لگا کر نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی آواز آئی, تو حضرت ابوبکر تکبیر کہتے کہتے ہاتھ نیچے کر لیا اور کہا کہ شاید رسول اللہ خود تشریف لے آئے, اور صحابہ سے کہا ادھر ادھر دیکھو کیونکہ اونٹ جب بولتا ہے تو فضا میں آواز دور دور تک جاتی ہے, تو کہا یہ آواز کسی اور کی نہیں ہے, یہ حضور کی اونٹنی قصوہ کی ہے. اور یقیناً مجھے یہ لگتا ہے حضرت ابوبکر نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ تبدیل فرمایا ہے اور حضور خود تشریف لا رہے ہیں اور حضور خود گویا کہ حج کی امامت فرمائیں گے اور نماز کے لیے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, جب سرکار آئیں گے تو امامت فرمائیں گے. تھوڑا انتظار کیا گیا تو حضرت علی تشریف لائے. جب حضرت علی آئے حضرت ابوبکر نے آپ سے ملاقات کی, سلام کیا اور کہا علی تم کیسے آئے اور رسول اللہ کی اونٹنی لے کر آئے, تو یقیناً حضور کی اونٹنی لے کر آئے تو تم کوئی خاص حکم لے کر آئے ہوں گے, جو نشانی تم لا رہے ہو. پہلی بات جو روایت میں آتی ہے, یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اہل تشیعوں میں بھی ہے, یہ بات موجود ہے, میں اس کو یہیں پر روکتا ہوں تاکہ آنے والے جو شیعوں کے اعتراضات ہیں اس روایت پر اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور بارگاہ صدیق اکبر میں اپنی غلامی کا شرف ادا کروں گا. حضرت گرامی, حضرت ابو بکر نے پہلا سوال حضرت علی سے کیا, امیر او مامور؟ علی تم امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے ہو؟ یعنی تم جو حضور کی اونٹنی لے کر آئے ہو الگ سے ایک فیصلہ لے کر آئے ہو, تو بتاؤ میری عمارت جو مجھے حضور نے امیر بنایا ہے, تو میری عمارت جو معزول ہو گئی ہے تمہیں امیر بنا دیا گیا ہے یا تم میرے مقتدی بن کر آئے ہو؟ تو امیر او مامور, امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے ہو, امام بن کر آئے ہو مقتدی بن کر آئے ہو؟ تو یہ ان کی کتابوں میں بھی اور ہماری کتابوں میں بھی ہے. حضرت علی نے فرمایا مامور میں آپ کا مقتدی بن کر آیا ہوں. حضرت علی نے کیا کہا, میں آپ کا مقتدی بن کر آیا ہوں. حضرت ابوبکر آگے بڑھے, نماز پڑھائی, نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر حضرت علی کو لے کر روانہ ہوئے اور آپ نے کعبے کا طواف کیا, لوگوں کو حج کرایا, حج کرانے کے بعد لوگوں کو کھڑا کیا اور فرمایا رک جاؤ لوگوں, اب تمہارے سامنے علی جو ہے وہ تمام باتیں ذکر کریں گے, علی نے ہمارے ساتھ حج کر لیا ہے اور تمام باتیں علی سنائیں گے. تو حضرت علی نے سورۃ توبہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کے سنائی اور اس میں اعلان کر دیا گیا کہ مشرکوں سے جو ہمارا معاہدہ تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے, اب کوئی برہنا ننگا طواف کعبے کے اندر نہیں کرے گا، کوئی کافر مشرک کعبے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ سارا حکم حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے، حضرت ابو بکر کی نیابت میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماموریت میں، اور آپ کی امامت کو قبول کرتے ہوئے اور اپنے مقتدی ہونے کی حیثیت سے ذکر فرمائی۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا، رسول اللہ نے چند باتیں آپ کو بھی تو کہی تھی، ذرا وہ باتیں بھی آپ امت کو بتا دیں۔ تو حضرت ابو بکر نے چار باتیں بتائی ہیں، اس پر انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم تفصیلی خطاب کریں گے اپنے وقت پر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ رسول اللہ نے جو مجھے بھیجا ہے تو چار باتیں میری بھی ذمہ داری لگائی تھی کہ میں تمہیں پہلے بتاؤں۔ فرما پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلی بات جو تمہارے سامنے اعلان کرنی ہے کہ جنت میں اگر کوئی جائے گا تو صرف مومن جائے گا۔ نمبر دو، کوئی مرد اور کوئی عورت برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ نمبر تین، جس کے ساتھ حضور کا کوئی معاہدہ ہے، جب اس کی مدت پوری ہو گئی وہ عہد خود بخود قلع دم ہو گیا، یعنی جس کے ساتھ حضور کا معاہدہ تھا تو وہ تین یا چار سال کے لیے تھا، اب وہ قلع دم ہو چکا ہے، لہذا اب نئے معاہدے کے لیے اب حضور سے رابطہ کریں گے، لیکن اب کوئی کافر و مشرک کعبے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات آپ نے جو ذکر کی وہ یہی تھی کہ اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ چار باتیں۔ اب یہاں پر اللہ نے، تمام علماء نے اس بات کو گویا کہ نقل کیا اور ذکر کیا کہ اس سال جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ذکر فرمائی، آدھا اعلان حضرت علی کے ذریعے کروایا، آدھا اعلان حضرت ابو بکر کے ذریعے کروایا۔ اب بعض شیعہ اگر زور بھی لگاتے، جس طرح خمینی صاحب نے اپنی کتابوں میں بڑا زور لگانے کی کوشش کی ہے، اور ملا باقر مجلسی نے بڑا زور لگانے کی کوشش کی ہے کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کی امانت کو معزول کر دیا تھا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس سرے دست اس درس کے لیے کہ کم سے کم آپ کو شرم آنی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت علی سے یہ پوچھا تھا، یہ کتابوں میں ہے کہ نہیں؟ کیا یہ نہیں ہے کتابوں میں کہ حضرت علی سے خود پوچھا تھا، امیر او مامور، بتاؤ آپ امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ جل کریم نے حضرت ابو بکر کے سامنے جملے کہے تھے، میں آپ کا مقتدی بن کر آیا ہوں، میں آپ کا مامور بن کر آیا ہوں۔ تو لہٰذا یہ تمام تفسیر، اور میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا، یہ دوسرا مقدمہ حضور کی حیات ظاہری میں بن رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورداہن کی خلافت کا۔ اور تیسری بات یہاں پر جو آتی ہے وہ چلتے چلتے وہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ حضرت علی نے پوری زندگی، اپنی زندگی کی نمازیں جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کے پیچھے ادا کی ہیں۔ کس کے پیچھے ادا کی ہے؟ جب ان دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ساری نمازیں تو حضرت ابو بکر کے پیچھے ادا کی، گھر میں کیوں نہیں بڑی تنہا، تو کہتے جی وہ تقیے سے کام لیا تھا، جان بوجھ کے جناب جو ہے کہ وہ تقیے سے کام لیا تھا۔ تقیہ اس کو کہتے کہ جناب زبان سے کچھ کہو دل میں کچھ رکھو۔ میں نے کہا ایک بات مجھے بتاؤ، باپ تقیے سے کام لے، اور نہج البلاغہ کے اندر میں نے راہ علی، محبت علی اور راہ اعتدال، جو میں نے پوری تقریر کی ہے اس میں میں نے نہج البلاغہ کے وہ سارے خطبے پڑھے ہیں، آپ تفصیل کے ساتھ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں حق پر ہوں اور سارا عرب میرے خلاف ہو جائے تو میرا تنہا بازو پورے عرب کو پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر آج بھی موجود ہے، ہمارے نزدیک مسند کتاب نہیں ہے۔ جو دوست یہ کہتے ہیں نا آؤ نہج البلاغہ خطبہ دے، ہم تو اسے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک نہج البلاغہ جو شیعوں کے مرتب کی ہوئی ہے، اہل سنت کے نزدیک نہج البلاغہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہج البلاغہ کا اگر کوئی درس دیتا رہے، اس کی تقریریں کرتا رہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نہج البلاغہ ہمارے گلے میں آئی ہے۔ یہ ہمارے کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، نہ ہمارے بزرگ نے کسی نے مرتب کیا ہے، نہ نہج البلاغہ کی کسی عبارت کے ہم سنی جواب دے ہیں، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ جو ان کا طرفدار بن رہا ہے وہ نہج البلاغہ کے گیت گاتا رہے، نہ ہم نہج البلاغہ کے درس دیتے ہیں نہ اس سے باتیں کرتے ہیں، ہاں تاریخ میں جو باتیں ضمناً آتی ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، بالخصوص امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے تحفہ سنہ شریف میں واضح طور پر لکھا ہے، جو آپ کے لیے مقدمہ میں پیش کر دوں، کہ نہج البلاغہ اہل تشیع کی کتاب ہے، اہل سنت کی نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ کوئی تصوف کی کتاب نہیں ہے کہ جس کا تصوف کا درس دیتے رہے، اور جناب یہ کوئی تصوف کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ٹی وی پر آ کر اس کے لیے لمبی لمبی تفصیلی تقریریں کرتے رہے۔ نہج البلاغہ ہمارے صوفیوں کی کتاب نہیں ہے، اہل سنت کے نزدیک وہ کتاب حجت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کتابیں وہ حجت ہیں حضرت علی کی، تو وہ جو ہمارے بزرگوں نے نقل فرمائی ہے، جو اہل سنت کا معیار ہے۔ ہاں ان میں کچھ باتیں ضرور ایسی ہیں کہ جو ہمارے مسلک کی تائید کرتی ہیں، لیکن ہمارے مسلک کی تائید کرنے کی بنا پر وہ ہماری کتابیں نہیں ہو گئی، وہ ہمارے گلے میں نہیں آئے گی۔ اس کے اچھائی اور برائی کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، جو ہمارے مطلب کی بات ہوگی یقیناً اچھی چیز تو کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پر حضرت امیر معاویہ سے متعلق جو باتیں موجود ہیں اہل سنت اس سے بری ذمہ ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر خود حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں حق پر رہوں اور سارا عرب میری مخالفت کرے،
تو میں تنہا پورے عرب کو پچھاڑنے کے لیے کافی ہوں. اب اگر حضرت علی, تو میں جو چاہتا ہوں, حضرت علی خلافت اول کے اندر پہلے ہی تھے جیسا سمجھا جاتا ہے, اور حضرت علی اس مزاج کو پسند نہیں کرتے, اس باتوں کو پسند نہیں کرتے, میں آپ کی بارگاہ میں معذرت کے ساتھ عرض کر دوں کہ حضور میں یہ جملے صرف ایک الزامن عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضرت علی پہلی خلافت کے قائل ہوتے تو آپ یقیناً حق پر تھے, اور آپ حق پر تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اگر مسلح پر تھے تو کم سے کم کسی دن ہاتھ تو پکڑ لینا چاہیے تھا کہ ابو بکر دیکھو فجر تم نے پڑھائی تو ظہر تو مجھے پڑھانے دو, ظہر تم نے پڑھائی تو کم سے کم مغرب تو مجھے پڑھانے دو, پورا مہینہ تم نے جمعہ پڑھایا کبھی ایک جمعہ تو مجھے پڑھانے دو, عید بھی تم نے پڑھائی ہے تو کم سے کم ایک گویا کہ فرض کی امامت ہی مجھے دے دو. لیکن حضرت علی نے کبھی کچھ نہیں کہا, عید کی نمازیں بھی حضرت ابوبکر کے پیچھے پڑھی, جمعے کی نمازیں بھی پڑھی, ساری نمازیں پڑھی, کبھی ہاتھ آگے بولے نہیں بڑھایا. میں محرم میں ٹی وی پر چند چینل دیکھ رہا تھا, وہاں پر اتنے زوردار انداز کے اندر جناب گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت علی کی خلافت جو ہے, خلافت علی وہ فرضیت ہے, اس کا انکار کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہ سکتا. جیسا کلمہ لا الہ الا اللہ ضروری ہے, اس طرح حضرت علی کی خلافت کو قبول کرنا ضروری ہے. تو میں نے کہا اگر یہ ضروری ہے تو ضروری چیز کا اعلان ہونا چاہیے, جس طرح کلمے کا اعلان ہوتا اللہ ایک ہے مانو, حضور آخری نبی ہے مانو, اور اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی, تقیے کی کیا ضرورت تھی. اگر ضروری علم کو تو بیان کیا جاتا ہے, ضروری علم کو تو بیان کیا جاتا ہے. تم کہتے ہو حضرت علی کی خلافت کو بیان کرنا ضروری ہے, میں سمجھتا ضروری نہیں تھا, اس لیے ابو بکر نے, ابو حضرت ابو بکر کے پیچھے پوری زندگی حضرت علی نے نماز پڑھی ہے, حضرت عمر کے پیچھے پوری زندگی نماز پڑھی ہے, حضرت عثمان کے پیچھے پوری زندگی نماز پڑھی ہے. حضرت علی اس کو ضروری نہ سمجھیں, تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو جاؤ, تم اس کو زیادہ صحیح سمجھ رہے ہو. اور ایک لطیفہ میں بڑا عرض کروں آپ کے سامنے, ایک شیعہ سے میری بات ہوئی, میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ حضرت علی کی خلافت پر دلیل کیا لاتے ہو, ذرا مجھے بھی تو بتاؤ, طالب علم ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ دلیل کیا لاتے ہو کہ پہلے خلافت. کہا جی وہ کہنے لگے کہ من کنت مولا فعلی مولا, یہ آپ کی ترمیزی میں روایت موجود ہے, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. تو مجھے بڑی ہنسی آئی, تو کہنے کہ تم ہنس رہے کیوں, میں نے کہا اس سے خلافت ثابت ہوگی, میں نے کہا خلافت ایسی ثابت ہوتی ہے, وہ کہتا ہے نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تو میں نے کہا یہ سارا زور تھا آپ کا کہ من کن تو مولا فعلی مولا, کہاں یہی حضرت علی کی خلافت کا ثبوت ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ حضرت علی کی خلافت کا ثبوت یہ آپ بیان کرتے ہو نا, ایک سند اپنی کتابوں سے بتا دو آپ کہ حضرت علی نے کبھی یہ حدیث اپنی خلافت کے لیے پڑھی ہو. چلو جب حضرت علی کوفے میں خلیفہ بنے, بنے تو تھے نا حضرت علی, چار سال خلیفہ تھے, ٹھیک ہے نا, چار سال میں حضرت علی نے کبھی خود یہ حدیث نہیں پڑھی ہے. توجہ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, جو لوگ من کن تو مولا فعلی مولا کو دلیل بناتے ہیں کہ اس سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے, اور یہ خلافت کی دلیل ہے, یہ خلافت کا قانون ہے, یہ خلافت کا مقدمہ ہے, اسی میں حضرت علی کی خلافت ہے. میں کہتا ہوں پیارے تو ممبر پر بڑا زور لگا کر یہ حدیث پڑھتا ہے, لیکن حضرت علی نے اپنی زبان سے تو کبھی یہ حدیث نہیں پڑھی تھی, کبھی اس حدیث سے حضرت علی نے کبھی خلافت کا استدلال نہیں کیا. یہ عجیب بات ہے, حضرت علی اپنی خلافت کو ثابت کریں تو قرآن پڑھتے ہیں, اور تم اگر حضرت علی کی خلافت کو ثابت کرو تو من کنت مولا پڑھتے ہو, تو عجیب دیوانے ہو تم. کم سے کم اگر اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے تو حضرت علی کبھی یہ حدیث اپنی خلافت کے لیے استعمال تو کرتے, توجہ ہے آپ کی, کبھی اس حدیث کو لیتے تو صحیح اور ذکر تو کرتے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا ہے کہ تم جس حدیث سے حضرت علی کی خلافت کو لا کر بیان کر رہے ہو, ذکر کر رہے ہو, حضرت علی نے کبھی اس حدیث کو اپنی خلافت کے لیے نہیں پڑھا, کبھی اپنی امامت کے لیے نہیں پڑھا. تو پتا چلا یہ استدلال آپ کے گھر کا خود ہے. اور دوسری بات دراصل یہ ہے کہ خلافت کا مسئلہ قطعی مسئلہ ہے. کیا ہے قطعی؟ نماز فرض ہے, نماز فرض ہے. ایک آدمی کا نماز فرض ہے, کہاں لکھا کہ جنگ اخبار میں ایک کالم نگار نے اداریہ لکھا تھا, تو اس اداریے میں اس نے لکھا تھا کہ نماز فرض ہے, تو کیا اس کے اس لکھنے سے نماز کی فرضیت ثابت ہوگی؟ نہیں سمجھا آپ. ایک آدمی کہے کہ فلاں کام دین میں فرض ہے, اس سے پوچھا گیا کہ فرض کی کیا دلیل ہے, کہ جنگ اخبار کی خبر ہے, تو جنگ اخبار کی خبر سے کوئی بات ثابت ہو سکتی ہے فرض؟ کیونکہ فرض جیسا منصب ہے ویسے ثابت کرنے کے لیے ویسے دلیل بھی چاہیے نا. تو اگر ولایت اور امامت حضرت علی کی جو ہے وہ خلافت بلا فصل کے ساتھ قطعی اور ایمانی نظریہ ہے, تو ایمان طوطا مینا کی کہانیوں سے ثابت نہیں ہوتا, وہ قرآن کی نص سے ثابت ہوتا ہے. اب آپ کا فرض ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت پیش کریں, حدیث متواتر پیش کریں, اور حدیث متواتر اور قرآن کی آیت پیش کریں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا واضح طور پر لفظ ذکر ہو, اور پھر وہ جس سے آپ آیت پڑھیں گے وہ آیت کا معنی بھی ایک ہی بنتا ہو, معنی میں تعبیر نہ ہوتی ہو, اس لیے کہ جس معنی میں تعبیر ہوتی ہے عقیدہ قطعی ظنی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں من کن تو مولا فعلی مولا, اس سے خلافت نہیں ثابت ہوتی, اس سے محض حضرت علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اس لیے کہ خلافت کا عقیدہ فرض ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سند کے اعتبار سے حسن ہے. تو ایک حسن حدیث سے مستحب تو ثابت ہو سکتا ہے, سنت نہیں ثابت ہو سکتا, واجب نہیں ثابت ہو سکتا. تو جے جائے کے فرض ثابت کریں آپ, سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر من کنت مولا, لفظ مولا کا معنی تو دوست کے بھی ہو سکتا ہے, یار کے بھی ہو سکتا ہے, مددگار کے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک لفظ کے کئی معنی لوگوں نے لیے ہیں. اگر یہ مولا کا معنی اولا کئی ہوتا تو پھر اس کا کوئی دوسرا معنی نہ کیا جاتا. اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں, یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ اس کا یہ جتنے معنی کیے جا رہے ہیں یہ معنی اپنے معنی کو مختلف بنا کر اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس روایت کی خود یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو منصب خلافت پر پیش کیا جائے. اور آخری بات اس تقریر میں عرض کر دوں کہ مولا کا معنی من کنت مولا فعلی المولا, مولا کا معنی صرف مددگار کے اہل سنت نے لیا تھا, صرف دوست کے ہیں. یہ جو حضرات جو کہتے ہیں نا مولا کا معنی اولا کے ہے کہ جیسے سب سے پہلا میں, اس طرح علی سب سے پہلے, تو دنیا کی کسی لغت کے اندر مولا کا اولا معنی نہیں آیا ہے. یہ بھی آپ سن لیجیے, یہ بھی خام خواہ ایک جذباتی فیصلہ ہے. مولا کا معنی دوست کے تو آتا ہے, مولا کا معنی مددگار کے تو آتا ہے, مولا کا معنی رفیق کے تو آتا ہے, مولا کا معنی غمخوار کے تو آتا ہے, مولا کا معنی داتا کے تو آتا ہے, مولا کا معنی مرشد کے تو آتا ہے, لیکن مولا کا معنی اولا اور پہلے یہ کسی لغت کے اندر نہیں آتا ہے. تو لہٰذا یہ چند باتیں خلافت کے منصب کے حوالے سے ہر سنی کے ذہن میں کسی نہ کسی حوالے سے ہونا ضروری ہے, کیونکہ آپ اہل سنت ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مناظرے کریں, مباحثے کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سنی ہیں تو آپ کا عقیدہ شخص سے پاک ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا آپ شیعوں سے جا کے مناظرہ کریں یا ان سے چھیڑیں, نہیں. میں آپ کو مباحثے کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بات, میں آپ کو مناظرے کے لیے نہیں سکھا رہا یہ بات, اس لیے سکھا رہا ہوں کہ آپ سنی ہیں تو آپ کو اپنے سنیت کے عقیدے کی مبادیات, بنیادی اصول اور اس کی ابتدائی چیزیں آپ کے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ابتدائی چیزیں آپ کے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے. لہذا یہ درس جو کیے جاتے ہیں تو اپنی اہمیت اور اپنی قدر کو جانے, اور اپنے آپ کو کب تک آپ صرف جو ہے کہ تسبیح کے دانوں کی طرف رکھیں گے, کبھی آپ اپنے آپ کو تحقیق کے دانوں کی طرف بھی لائیں اور تھوڑا اپنے آپ کو بلند کریں, اپنے علم کو بلند کریں, اپنے معاملات کو بلند کریں اور اپنی فکر کو بلند کریں, اور علمی گفتگو کو اپنا ذوق بنائیں, عقیدے کی گفتگو کو اپنا ذوق بنائیں, تاکہ آپ کا خود کا بھی ایمان بچ سکے, دوسرے کا بھی ایمان بچ سکے. یہاں پر صرف یہی باتیں, مثال کے طور پر ایک دوست میرے پاس کچھ دن پہلے آئے, شاہ صاحب میں کپڑا مارکیٹ میں کام کرتا ہوں, ایک بھابھی نے کہا جی گیارہویں کرنا شرک ہے. میں نے کہا جی تو میرا چاہتا ہے کہ میں اپنے حجرے کے دروازے سے تجھے بھگا دوں, یہ میری دل تو میرا یہ کہتا ہے, لیکن منصب میرا یہ کہتا ہے کہ بیٹھ میں تجھے دوبارہ سمجھاتا ہوں. یہاں پر ہم محفل سجائے رہتے ہیں, عقیدے بتاتے ہیں, تمہارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی, لیکن کہا جائے آؤ چند وظائف پڑھیں گے تمہارا دھاگا بک جائے گا, تو تم رات کو دو بجے سے کھڑا ہو گئے کہ فجر کے بعد وظیفہ پڑھایا جائے گا. تو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے بندے کو کہ جو عقیدے اور نمائندگی کی چیزیں ہیں اس کو بندہ پہلے قبول کرے, اس سے آپ نے آپ کو آراستہ کرے. میں چاہتا تو یہ چادر بچھا کر آپ کو دانے پڑوا رہا ہوتا, لیکن میں کہتا ہوں یہ شعبہ جس نے سمجھایا سنبھالا ہے اللہ اس کو مبارک رکھے اور اچھی بات ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ بندے کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو سنبھالنا چاہیے, اپنے عقیدے کو سنوارنا چاہیے. تو جس طرح آپ بزرگوں کے نام کا یوم مناتے تو آپ کو بزرگوں کے نام کا عقیدہ بھی آنا چاہیے. اس لیے میں نے کل شب غوث اعظم کے عقیدے کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے, کیونکہ عقیدہ جب بندہ آپ کے ذہنوں میں آتا ہے تو بندہ نظریاتی بنتا ہے. کاش ہماری فکریں ایسی ہو جائے تو ولیوں کے خلاف اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے خلاف یہ جو بد مذہب بھونک رہے ہیں ان کو یہ جرت نہیں ہوگی, لیکن ہم خود اپنے معاملے میں سست ہیں, ہم خود اپنے دین کے ساتھ غداری کرتے ہیں, خود ہم بزرگوں کا نام اپنے مطلب کے لیے, اپنی مادی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو سمجھ لو یہ چند دنوں کی دنیا ہے, ایسے شخص کا خاتمہ بڑا برا ہوتا ہے جو بزرگوں کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے. جو حدیث پاک میں آیا نا, ایک سیٹھ صاحب آئے اللہ کی بارگاہ میں, فرما اس کو اٹھا کے جنت میں پھینکو. سیٹھ نے کہا یا اللہ میں تو بڑی دیگیں کھلاتا تھا. فرما تو نے دیگیں اس لیے کھلائی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, چل جہنم کے اندر, تو نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا, لوگوں کے لیے کیا تھا, لوگ تجھے نے بہت, لوگوں نے کہا جی بہت بڑے چودھری صاحب بہت بڑے سخی ہیں. لیکن ایک بات میں آج ممبر کے فورم سے کہہ دوں, مجھے لوگوں نے شکایت بھی کی ہے کہ کل حبیب مسجد میں لنگر بڑا پھیکا تھا. میں کہتا ہوں جی عقیدے سے ہر چیز سدھرتی ہے. غوث اعظم کہتے میرے ہاتھ کے نیچے سوراخ ہے. کیا فرماتے غوث اعظم؟ مجھے یوں لگتا ہے غوث اعظم کہتے ہیں جیسے میرے ہاتھ کے نیچے سوراخ ہے, جو آتا ہے میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں اگر اللہ مجھے پوری کائنات کی دولت دے دے, اللہ اگر مجھے پوری کائنات کی دولت دے دے تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں. تو میں کہتا ہوں سنیو, کل بڑی گیارہویں تھی, نہیں بناتے کھانا تو بہت اچھا تھا. لوگ اپنے غوث اعظم کا ذکر کر کے چلے جاتے، لیکن اگر کھانا بنایا تو تھوڑی سی شرم تم کرتے، یہ کھانے کی نسبت غوث اعظم کی طرف تھی، اس کو تھوڑا اچھا بناتے، شائستہ بناتے، اور میری تقریر کے لیے اگر بنانا تو نہ بناتے، غوث اعظم کے لیے بنایا تھا تو پھر توجہ کرو۔ یہ تنبیہ میں تمہیں جھنجھوڑ رہا اس لیے ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، اس لیے کہ نہیں بنا سکتے ہو تو نہ بناؤ، غوث پاک کو تمہارے چاولوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تمہاری دیگوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر جس چیز کو غوث پاک کی طرف منسوب کرو تو بڑی محبت سے بناؤ، بڑی عقیدت سے بناؤ۔ ہم نے تو بزرگوں کو دیکھا کہ جب غوث پاک کے نام کی دیگ بنتی تھی باوضو ہو کر بناتے تھے، تو اس وقت رنگ بھی دوسرا ہوتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اگر گیارہویں میں نیاز نہیں کریں تو لوگ کہیں گے اتنی بڑی مسجد کو کھانے والا نہیں ہے۔ یہ دنیاوی رشتوں میں نہ رہو، بڑے بڑے مولوی جہنم میں پھینکے جائیں گے، بڑے بڑے سیٹ پھینکے جائیں گے، بڑے بڑے مجاہد پھینکے جائیں گے جو عمل دنیا کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جس کے پاس سو نیکیاں تو نہیں ہوگی، ایک نیکی ہوگی، لیکن وہ اتنی اخلاص والی ہوگی کہ اگلے کی ہزار نیکیاں اس کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ دنیا داری اور بنیا گیری نہ کریں، ہم ان کے ساتھ اگر دین کا تعلق رکھتے ہیں تو دین کے تعلق سے آراستہ کریں، نہیں کر سکتے نہ کریں، جتنا کر سکتے ہیں محبت سے کریں، تھوڑا کر سکتے ہیں نا تو اس کو محبت سے کریں۔ خدا را یہ چیزیں اس طرح ہے کہ جس طرح ریت آپ نے ہاتھ میں لے لیے، ریت کو ہاتھ میں لو دے تو وہ رس رس کے گرے گی۔ یہ حرکتیں ایمان کو ضائع کرتی ہیں، یہ حرکتیں۔ اب آپ نے جناب ٹھیک ہے جی غوث پاک کی نیاز ہے بس بناؤ، یہ جو عام رفتف ہمارا جو رویہ ہوتا ہے نا، یہ عقیدت کے لیے بڑا کینسر ہے، یہ عقیدت کا سرطان ہے، یہ عقیدت کے لیے مہلک مرض ہے۔ عقیدت تو وہ چیزیں ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر، جو اعلی حضرت نے توشہ غوث اعظم کے بارے میں لکھا ہے نا کہ باوضو ہو کر بنایا جائے، اس طرح بنایا جائے، اس طرح کیا جائے، پھر تم منت مانو غوث اعظم کی، پھر دیکھو کہ کام ہوتا کہ نہیں ہوتا، کام ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ حضور، غوث اعظم سے جب بھی کوئی پوچھتا حضور کوئی نصیحت کرو تو فرماتے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کیا فرماتے؟ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑا توبہ بھی کریں، معافی بھی مانگے، اور اس باورچی کو جا کر ذرا تنبیہ بھی کریں کہ یہ تیرے بچے کے ولیمے کی بریانی نہیں تھی، یہ غوث اعظم کی نیاز تھی، یہ غوث اعظم کی نیاز تھی۔ تو جو چیز غوث اعظم کی طرف نسبت کر جائے تو بندہ پھر کہے کہ واہ واہ، واقعی میں بڑی محبت سے بنائی ہے اور باقی میں بڑی عظمت سے بتائی ہے۔ بھوکا کوئی نہیں مرتا، لیکن جب بزرگوں کی طرف نسبت چیزیں ہو جاتی ہیں نا تو اس کو بڑے احترام سے بنایا جاتا ہے، بڑی محبت، کیونکہ کھانا پینا رہنا سنوارنا اوڑھنا بچھونا یہ ہماری زندگی کے ساتھ معمول ہے۔ اگر اس مسجد کے سنگ مرمر کو کھیڑ دیا جائے، اس کی دیوار کو چھوٹا کر دیا جائے، اس کی چھت کو توڑ دیا جائے، کھجور کی شاخیں ڈال دی جائے، لوگ کریں گے بڑے بے شرم ہیں، اپنے تو بنگلے بناتے ہیں، خدا کے گھر کو کیسا ویران کیا ہوا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے، یہی تمہارے بچے کے ولیمے میں بریانی بنتی، یہی تمہارے بچے کے عقیقے میں بریانی بنتی، یہی تمہارے لوگوں کے کوئی آپ کے برادری کے دعوت میں بریانی بنتی، تو تم تھو تھو سے ڈر کر پہلے باورچی کے پاس چار دفعہ جا کر اس کے پوچھتے کتنا مسالہ ڈالا، چاول کون سا لایا۔ لیکن تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ حضور غوث اعظم کے نام پر جو چیز نسبت کر دی جائے، اتنا تم نے نہیں کیا، یہ میں نے دین کے لیے جملے کہے، جو ناراض ہوتا ہے میری بلا سے سو دفعہ ہو جائے، اور جو اگر راضی ہوتا ہے تو میں نے یہ راضی اور ناراض ہونے کے لیے نہیں کہے، یہ عقیدت کے پہلو ہوتے جس کو جھنجھوڑ کر کہا جاتا ہے۔ مجھے ایک نہیں درجنوں لوگوں نے شکایت کی، میں نے کہا پیارے میں نے میرا کام تو تقریر کرنا، تقریر کر کے چلا جانا، لیکن جنہوں نے کیا یقیناً انہوں نے برا کیا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، میں ان کی ممبر پر مذمت کروں گا اور انہیں درس عبرت دلاؤں گا کہ آئندہ بہت ہوش کے ساتھ، آئندہ بڑے احترام کے ساتھ نیازوں کو بنائے، اس کا احترام کرے، اس لیے کہ یہ سراسر عبادت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کا کتا بننے کی بجائے اللہ رب العالمین ہمیں سگی مدینہ بنائے، دین کا وفادار بنائے، ہر چیز کو دین کے جوش و محبت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بزرگوں کی جانب چیزیں منسوب ہو جائیں اس کی عقیدت رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں ایک بات عرض کر دوں، اگر سیلانی چوک پر ٹوٹی ہوئی کرسی رکھی ہوئی ہو تو لوگ تو یوں ہی گزر جائے اور کہا جائے کہ مغل بادشاہ اس کو بیٹھا کرتا تھا، تو پھر یہ نوادرات والے پہنچ جائیں گے، وہ ٹوٹی ہوئی کرسی کو لے جا کے میوزیم میں رکھیں گے، پھر لوگ ٹکٹ لگا کر آئیں گے اور اس ٹوٹی ہوئی کرسی کو دیکھیں گے۔ تو جب نسبت ہو جاتی ہے تو نسبت سے چیز کے معیار بدل جاتے ہیں، جس کو کہا گیا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ غوث اعظم کے نیاز کا جو چاول ہے نا، یہ وہ چاول ہے کہ ہر چاول کے اندر شفا ہے، اس کے ہر دانے کے اندر شفا ہے، اس عقیدت کے ساتھ اس کو لیا جائے، یہ باعث سے برکت ہے۔ یہ تمام بزرگوں نے لکھا ہے، یہ باعث سے برکت ہے۔ امام احمد امام شافعی کے گھر گئے، پوری رات اتنا کھانا کھایا، صبح تہجد بھی نہیں پڑی۔ آپ کے شاگردوں نے کہا، آپ کے بیٹوں نے کہا امام شافعی کے، کہ آپ تو اپنے شاگرد امام احمد کی بڑی تعریف کر رہے تھے، لیکن یہ تو رات بھر کھانا کھاتا رہا، تہجد بھی نہیں پڑا، فجر کی نماز پڑھی، امام شافعی نے امام احمد کو بلایا اور کہا پیارے میرے بچے کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو تیری بڑی عبادت کی تعریفیں کی تھی. وہ کہنا جی حضور بالکل آپ نے ٹھیک کیا، لیکن رات کو جب میں آپ کے ساتھ کھانے پر بیٹھا نا تو یہ آپ کا دسترخوان تھا، آپ کے گھر کا کھانا تھا، یہ مجھے کھانا نہیں مجھے نور لگا. تو کہا میں نے سوچا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اندر ڈالوں. فرمایا جب میں نے پیٹ بھر لیے تو میری عقل جوان ہو گئی، میرے مسلک کے 30,000 سے زیادہ مسائل تھے جس کو میں حل کر نہ سکا. پوری رات میں نے ان مسائل کو سوچ سوچ کے حل کرتا رہا، مجھے نیند بھی نہیں آئی اوم بھی نہیں آئی، اس لیے میں نے تہجد نہیں پڑھی ہے. تو بتائیے کہ یہ بزرگوں کے لنگر کا یہ فیض ہوتا ہے، یہ ظاہری مادی چاول نہیں ہوتا، یہ ان کی نسبت کے اعتبار سے برکت و نور ہوتا ہے جو سینوں کو منور کرتا ہے، جو سینوں کو منور کرتا ہے، عقل کو منور کرتا ہے. لہذا کھانے والے کو بھی ادب ملحوظ رکھنا ہے، بنانے والے کو بھی ادب ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ با ادب با نصیب یہی وہ ادب کی چیزیں ہیں جو بزرگوں کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور پھر ان کا فیضان جاری ہوتا ہے. اب یہ غلطی کس سے ہوئی ہے اس کا ضرور محاسبہ کیا جائے اور آئندہ اس کا تدارک کیا جائے. یہ باتیں صرف میں نے، آپ بھی غوث اعظم کے دین کے خادم ہیں، میں بھی اس کے لیے ایک نام لیوا ہوں، یہ باتیں صرف ہمیں گھر کے لوگ بیٹھ کر اپنے گھر میں کر رہے ہیں. یہاں سے مراد کسی پر تنقید نہیں ہے، یہاں سے مراد کسی کو ناراض کرنا نہیں ہے، یہ ہم گھر کے لوگ ہیں، ہم غوث اعظم کے در کے کتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جناب ہم اپنے گھر کی باتوں کو اچھی طریقے سے استوار کریں، اور جو خرابیاں ہوں برملا اس کو کہیں کہ یہ بھائی بات غلط ہے، جو بات ہمارے نفس کی نہیں ہے تو قبول کرنے میں کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے بزرگوں سے اپنی نسبتوں کو واصل کرنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار غوث اعظم قدس سر العزیز کے فیض کو اللہ رب العالمین ہم تمام پر جاری فرمائے. آئیے گنبد خضرا کی طرف چلتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سبز سبز منور اور مجلہ جالیوں کا تصور کرتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر ہم بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نظر کو پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں جو فتنوں کا دور ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمیں اپنی محبت کا غلام بنائیے، ہمیں اپنے مدینے کا خادم بنائیے، ہمیں اپنے سنتوں کا پابند بنائیے، ہمیں اپنی تعلیم پر مامور فرمائیے، ہمیں اپنے دین کی سچی معرفت عطا فرمائیے، اور اپنی اور اپنے بچوں کی اور قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کی شفاعت کی نیت کرتے ہوئے سر کی آنکھوں کو بند کر کے دل سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں امام بوسری عاشق رسول کی زبان کے اندر التجا عرض کر دیجئے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حال من الاحوال مقتحم مولایا آبدا على حبيب مولائے کریم ان تمام افراد کی حاضری کو مجھ سمیت قبول فرما، مولائے کریم تمام کے جائز مرادوں کو قبول فرما، دنیاوی اخروی تمام معاملات کو آسان فرما. مولائے کریم تیرے نام کی برکت سے، تیرے حبیب کے نام کی برکت سے، تیرے حبیب کے حبیب غوث اعظم کے نام کی برکت سے ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں، ہماری اولاد میں، ہمارے فیضان میں، ہماری روحانیت میں اور ہماری عبادات میں برکتیں وسعت عطا فرما. تیرے دین کے لیے ہر بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری نسبتوں سے محبت رکھنے کی اور تیری نسبتوں سے دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین.